پیارے مبلغ معمولی سی مشکل سے گھبراتا ہے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے مشکل راہوں کے مسافر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں اللہ تعالی جل جلالہ کی راہ میں اعلاء کلمۃ الحق یعنی اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابرین نے کن کن تکالیف کا سامنا کیا، اس حوالے سے کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے۔ آئیے اپنے پروگرام کی ابتدا نبی الانبیاء تاجدار عرض و سما حبیب کبریا مکی مدنی مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کسپنا میں درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت سننے سے کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس من عبدی یصلی علیہ الا بلغنی صوتہ حیث کان، میرے صحابہ میرا جو بھی امتی مجھ پر درود پڑے وہ جہاں کہیں بھی ہو اس کا پڑا ہوا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے اپنے پروگرام کی ابتدا میں کچھ اچھی اچھی نیتیں کرنے کی سعادت حاصل کریں تاکہ اجر و ثواب بھی ملے، اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جن کاموں کے کرنے کا کہا جائے گا وہ کروں گا، اور جن کاموں سے منع کیا جائے گا ان سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ آج کے اس پروگرام میں شرکت سے ملنے والا ثواب برگاہ رسالت میں ہدیۃً پیش کرتے ہوئے جملہ مؤمنین و مؤمنات کی ارواح کو ایصال کرتا ہوں۔ یہ بھی نیت کر لیجئے، جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جس وقت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر جلوہ گر ہو کر اپنی نبوت کا اعلان کیا، اللہ تعالی جل جلالہ کی توحید کا علم بلند فرمایا اور لوگوں کو بت پرستی سے باز رہنے کا حکم ارشاد فرمایا، اللہ تعالی جل جلالہ کی توحید کا، اس کی وحدانیت کا، اس کی الوہیت کا، اس کی ربوبیت کا دل و جان سے اقرار کرنے کی دعوت دی۔ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ، یہاں بت پرستی پورے عروج پر تھی، اور مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ جو کہ اللہ تعالی جل جلالہ کی توحید کا مرکز ہے، خود کعبۃ اللہ میں 360 بت رکھے گئے تھے۔ سرکار علی وقار مکہ مدینہ کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایسے ماحول میں، ایسے معاشرے میں ایک رب کی بات کرنا، یہ ان سب لوگوں کے لیے ایک عجیب چیز تھی۔ جو سفر میں الگ خدا کی عبادت کرتے ہوں، حضر میں الگ خدا کی عبادت کرتے ہوں، گھر میں کسی اور کی پوجا کرتے ہوں، عبادت خانے میں جا کر کسی اور کو سجدہ کرتے ہوں، خوشی کے موقع پر کسی اور کی طرف رخ کرتے ہوں، غمی کے موقع پر کسی اور کی طرف رخ کرتے ہوں، اور ہر مرحلے میں جن کا خدا تبدیل ہو جاتا ہو، ان کے سامنے ایک خدا کی بات کرنا ان کے لیے ایک اچمبے کی بات تھی. تو ان میں سے بہت سارے لوگ تھے کہ جنہوں نے اعلانیہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس پیغام کو، اس اعلان کو سننے کے بعد، مکہ مکرمہ والے نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مخالف بنے. یہ وہی قوم تھی جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا اظہار بھی کرتی تھی، آپ کو صادق بھی کہا جاتا، امین بھی کہا جاتا، جن کا ذہن یہ تھا انہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. وہی قوم آج اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سینہ تان کے کھڑی. جو جو حضرات کلمہ پڑھتے گئے، مسلمان ہوتے گئے، ان کے لیے آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہوتا چلا گیا. کلمہ پڑھا، دامن اسلام سے وابستہ ہوئے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں اپنے آپ کو پیش کیا. تو جو جتنا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوتا چلا گیا، اسی قدر آزمائشیں منہ کھولے ہوئے اس کی طرف بڑھتی چلی گئیں. آج کے ہم اپنے اس پروگرام میں ان اکابرین کا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ان جان اثار حضرات کا تذکرہ کریں گے کہ جنہوں نے اسلام کی راہ میں، دین کی راہ میں، اپنے رب کی محبت میں، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیار میں خود آگے بڑھ کر مصیبتوں کو گلے لگایا. جنہیں کوئی بھی مشکل، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی آزمائش اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے دور نہ کر سکی. یہ سنتے چلے جائیے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اوپر بھی اللہ کرے کہ ہم غور کرنے کے عادی بنے کہ یہ جتنے بھی واقعات یا جتنی بھی اس طرح کی روایات بیان کی جاتی ہیں، تو ان کا مقصد صرف اور صرف ان حضرات کو سلام عقیدت پیش کرنا نہیں ہوتا. ان کا مقام و مرتبہ تو ویسے ہی وراء الورا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی اگر بات کریں تو نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ، ان کے لیے اس سے بڑھ کر کیا انعامات ہوں گے کہ ان کا رب ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی. اور ان کا رب ارشاد فرماتا ہے، وَكُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، محبوب کے جتنے بھی صحابہ ہیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ کیا. ان کے بارے میں قرآن پاک کی آیات طیبات میں کیا کیا انعامات کے وعدے دیے گئے. اگر یقین جانیے ان کی تلاوت کی طرف بڑھے نا، تو وہ باقاعدہ الگ سے ایک پورا موضوع ہے کہ سرکار کے صحابہ پر ان کے رب کی عنایات کس طرح کی. ان حضرات میں سے چند ایک کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. تو ان کا ذکر خیر سلام عقیدت پیش کرنے کی نیت سے بھی ہے، اور اس نیت کے ساتھ بھی ہے کہ ہم ان کا ذکر سنیں، ان کے راہ خدا میں پیش آنے والے واقعات کو سنیں، ان کے صبر کو سنیں، ان کی ہمت، ان کی طاقت، ان کی قوت کو سنیں، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رضا پر ان کا راضی رہنا، اس کا انداز کیا تھا، اس کو سنیں، اور کس انداز میں آزمائشوں کے باوجود، تنگیوں کے باوجود، مشکلات کے باوجود سب کچھ برداشت کیا، لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے منہ موڑنا یہ پسند نہیں فرمایا. یقین جانیے ان میں سے ہر ایک اپنی مثال آپ ہے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جان اثار صحابہ ہی کی ہمت ہے، انہی کی جرات و بہادری ہے کہ اتنے مشکل حالات میں بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دامن اقدس کو نہ چھوڑا. ابتدان آپ کے سامنے حضرت یاسر، ان کی زوجہ محترمہ اور ان کے شہزادوں کا اختصار کے ساتھ تذکرہ کر کے بات کو لے کر آگے بڑھوں گا. ابھی چند ایک نفوس قدسیہ نے کلمہ پڑھا تھا، مسلمان ہوئے تھے. حضرت یاسر، ان کی زوجہ محترمہ حضرت سمیہ، یہ دونوں حضرات کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. ان کے ساتھ جناب عبداللہ ابن یاسر بھی ہیں، جناب عمار ابن یاسر بھی ہیں. اسلام کی راہ میں بڑی تکلیفیں، بڑی آزمائشیں اور بہت زیادہ مصائب و آلام کا سامنا ان حضرات کو کرنا پڑا. آپ تصور کریں کہ ایک دن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کاشان اقدس سے باہر تشریف لاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ کافر حضرت یاسر کو، ان کی زوجہ محترمہ کو، ان کے بچوں کو مار رہے ہیں. چشمان مبارکہ نے کیسے وہ منظر دیکھا ہوگا کہ ان کے غلاموں کو ان کی نگاہوں کے سامنے زد و کوب کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، طرح طرح سے اذیتیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ جب سرکار علی وقار مکہ مدینہ کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ منظر دیکھا، نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لبہائے مبارکہ پر جو جملہ آیا وہ کیا تھا؟ سرکار فرمانے لگے، فاصبروا یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرو، میں تمہیں جنت کا وعدہ دیتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا یہ عظیم خاندان مالی اعتبار سے اگرچہ کوئی فراوانی نہیں تھی، حضرت یاسر یہ بھی غلام تھے، حضرت سمیہ یہ بھی کنیز تھی، ظاہری اعتبار سے کوئی مالی فراوانی ان کے پاس نہیں ہے، لیکن محبت رسول کی فراوانی تھی، محبت الہی میں یہ لوگ مالدار تھے۔ حضرت سمیہ انہوں نے بھی جامع شہادت نوش کیا، حضرت یاسر انہوں نے بھی جامع شہادت نوش کیا۔ حضرت یاسر کفار کے جور و ستم کو برداشت نہ کر سکے، جو زد و کوب کیا گیا، جو اذیتیں دی گئیں، جو تکلیفیں پہنچائی گئیں، اسی کے نتیجے میں آپ نے جامع شہادت نوش کیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کو ایک مرتبہ ابو جہل نے بلایا، بلا کر آپ کو وہی بات کی گئی، اے سمیہ یہ جو نیا دین تم نے اختیار کیا نا، اس دین کو چھوڑ دو۔ حضرت سمیہ جواباً ارشاد فرماتی ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دامن اقدس میں کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ ابو جہل نے جان سے مارنے کی دھمکی دی، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے صراحتاً انکار کر دیا، کیونکہ ان حضرات کا جذبہ یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دامن اقدس کیسے چھوڑ سکتے ہیں، جنہوں نے حق کو اپنی نگاہوں سے دیکھ لیا ہو، حق کا مشاہدہ کر لیا ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کے جلوے دیکھ لیے ہو، محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت اقدس میں جن کو حاضری کا شرف مل گیا ہو، اور جن نگاہوں نے جلوہ محبوب کے نظارے دیکھے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا مشاہدہ کیا، اور محبوب کے دست اقدس سے جنہوں نے جامع توحید پی لیا ہو، وہ کیسے دوبارہ بت پرستی کی طرف آ سکتے ہیں؟ جب حضرت سمیہ نے انکار کیا، جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں، تو آپ یوں کہہ لیجئے جس طرح یہ ذکر کیا گیا نا عالم تصورات میں، عالم تخیلات میں، آپ یوں سمجھیے گویا حضرت سمیہ کی زبان پر بھی یہی ترانہ تھا کہ یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ یا رسول اللہ یہ تو ایک جان ہے نا، اگر کروڑ جانے بھی ہوں نا اور ایک ایک کر کے ساری آپ کے نام پر قربان کرنی پڑے، آپ کی امتی، آپ سے محبت کرنے والی سمیہ آپ کے نام پر، آپ کے دین پر، آپ کے رب کے نام پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ کے جب یہ جذبات دیکھے گئے، ابو جہل خبیث الباطن نے، خبیث الفطرت نے نیزہ اٹھایا اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ناف کے نیچے کے مقام پر مارا، جس کی وجہ سے آپ جامع شہادت نوش کر گئے۔ آپ تصور تو کیجئے، شوہر وہ بھی شہید ہو گئے، حضرت سمیہ یہ بھی شہید کر دی گئی، اس کے باوجود ان کے شہزادے حضرت عمار ابن یاسر، عبداللہ ابن یاسر، یہ دونوں حضرات بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دامن اقدس سے وابستہ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن یاسر کو ایک دفعہ ظالموں نے تیر مارا، جس کے نتیجے میں آپ بھی جامع شہادت نوش کر گئے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کئی ایک مواقع پر مختلف طرح کی مصیبتوں، مختلف طرح کی آزمائشوں سے دوچار رہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دامن اقدس چھوڑنا پسند نہیں فرمایا۔ کیا عظیم شخصیات تھیں اور کیسا حسین مزاج تھا ان حضرات کا، والد شہید کر دیے گئے، والدہ شہید کر دی گئیں، بھائی کو شہید کر دیا گیا، لیکن اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دامن اقدس سے وابستگی، سرکار سے محبت، یہ ایک لمحے کے لیے بھی کم نہیں ہوتی۔ ہاں اتنا ضرور ہوا کہ حضرت عمار ابن یاسر ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. ابو عبید محمد بن عمار سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ابو عبید نے جناب محمد بن عمار سے اس بات کو نقل کیا. کہتے ہیں ایک دفعہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت عمار سے ملاقات ہوئی. حضرت عمار رو رہے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے آنسو اپنے ہاتھوں سے پونچھے. مقدر اور بختوری تو دیکھیے، جس محبوب کی راہ میں اذیتیں اٹھائیں، جس محبوب کی راہ میں ان تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، وہی محبوب سامنے جلوہ گر ہے. حضرت عمار ابن یاسر کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے دستے اقدس سے یہ آنسو پوچھ رہے ہیں. اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پہنچنے والی چند تکالیف کا تذکرہ کیا. کافروں کی قید میں تھے، ظالموں نے حضرت عمار ابن یاسر کو پانی میں غوطے دیے صرف اور صرف اس لیے کہ یہ اسلام سے منحرف ہو جائیں، صرف اور صرف اس لیے کہ یہ دین کو چھوڑ دیں، صرف اور صرف اس لیے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دامن اقدس کو چھوڑ کر یہ بت پرستی کی طرف اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شرک اور کفر کی طرف قدم بڑھا دیں. اور صرف اسی پر بس نہیں کی گئی، پانی میں غوطے دیے گئے، طرح طرح کی اذیتوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑا. اس کے بعد یہ بھی ہوا کہ ان ظالموں نے آگ روشن کر کے حضرت عمار ابن یاسر کو آگ میں بھی ڈالا، لیکن بہر محبت جناب عمار ابن یاسر ان ساری آزمائشوں کے باوجود اور ان ساری تکالیف کے باوجود نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دامن اقدس سے وابستہ رہے. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان جان نثار صحابہ میں ایک نام جناب خباب ابن ارت کا بھی ہے. راہ حق میں کئی طرح کی مصیبتوں سے یہ بھی دوچار ہوئے. فرماتے ہیں ایک دفعہ میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا. میرے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ علیہ التحیت والثناء کعبۃ اللہ المشرفہ کے سائے میں چادر کی ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے. ان دنوں مشرکوں کی طرف سے ہمیں بہت ساری تکالیف کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، بہت ساری آزمائشوں سے دوچار ہو رہے تھے. بارگاہ رسالت میں ایک عرض کرنے کو جی چاہا. میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ کے پیارے محبوب، غلاموں کی تکلیفیں آپ کے سامنے ہیں، آپ کے غلام کس کس طرح کی مصیبتوں سے دوچار ہیں، یا رسول اللہ آپ سب آپ کے سامنے ہیں، کیا آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں کریں گے؟ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ بات کی، سرکار ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، ایک دم سیدھے ہو کے بیٹھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. ارشاد فرمانے لگے، تم سے پہلے کے لوگ کس کس طرح کی تکالیف میں مبتلا رہے، کیا ان کے واقعات تمہارے سامنے نہیں ہیں؟ لوہے کی کینچیوں سے ان کا گوشت اور ان کے پٹھے کاٹے گئے، ہڈیوں کے سوا جسم پر کچھ نہ بچا. اتنی تکلیف کے باوجود، اتنی سختیوں کے باوجود بھی وہ لوگ اللہ تعالی جل جلالہ کی رضا پر راضی رہے. یہ کہنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خباب، اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنے دین کو مکمل فرمائے گا اور سب دیکھنے والے دیکھیں گے. ایک وقت وہ آئے گا کہ ایک سوار حضرموز سے چلے گا، رستے میں کسی بھی دشمن کا کوئی بھی خوف اس کو لاحق نہیں ہوگا، اس کے دل میں صرف اور صرف اپنے رب کا ڈر ہوگا. اور اگر وہ اپنی بکریاں لے کر چلے گا تو اسے اپنی بکریوں کے چھن جانے کا، ڈاکوؤں کے حملہ کرنے کا، چوروں کے اچک کر مال لے جانے کا کوئی ڈر نہیں ہوگا. ہاں، صرف اور صرف بھیڑیے کا خطرہ ہوگا کہ وہ آ کر اس کی بکریوں کو کھا نہ جائے. امن کا دور بھی آنے والا ہے، آسانی کا دور بھی آنے والا ہے، اسلام کے غلبے کا دور بھی آنے والا ہے، اور وہ دور بھی آنے والا ہے جب امن و آشتی کا قیام ہوگا. اے خباب، کس طرح کی بات کرنے کے لیے آ گئے؟ اگر واقعی آپ قرآن پاک کی آیات ہو تو یہ بات کی طرف بڑھیں. تو اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ کوئی دکھ تر تکلیف نہیں آئے گا، کوئی پریشانی اور کسی مصیبت کا سامنا تمہیں نہیں کرنا پڑے گا، اور تمہیں ایسے ہی داخل جنت کر دیا جائے گا، حالانکہ ابھی تک تمہیں ان تکالیف میں سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی جو تکلیفیں تم سے پہلے لوگوں کو پہنچ چکی۔ وہ تکلیفیں کیا کیا تھیں؟ ان لوگوں کو تنگی نے آ لیا، مصیبتوں اور آزمائشوں نے آ لیا، زلزلوں نے آ گھیرا، یہاں تک کہ نبی اور جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے ان کی زبان پر یہ جملے آئے، متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، یاد رکھو اللہ کی مدد ان قریب آنے والی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہی بات حضرت خباب سے کی، خباب ان تکالیف سے ابھی سے پریشان ہو گئے اور ابھی سے دعا کروانے کے لیے آ گئے، یہ تکالیف یہ ان تکالیف کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو پہلے لوگوں کو پہنچی۔ جہاں جن کا تذکرہ کیا گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا، تنگی آ گئی، آزمائش آ گئی، پچھلے لوگوں پر تنگی اور آزمائش کس طرح کی تھی؟ گوشت کو کینچیوں سے کاٹنا، پٹھوں کو کاٹ دینا، جسم پر ہڈیوں کے سوا کچھ بھی نہ رہنا، یہ تکالیف یقین جانی اگر ہم تصور بھی کرتے ہیں ان تکالیف کا تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان حضرات کے مقدر، ان کی استقامت، ان کا صبر، ان کا اللہ کی رضا پر راضی رہنا، یقین جانیے یہ اپنی مثال آپ ہے۔ اللہ تعالی ان نفوس قدسیہ کا صدقہ ہم سب کو اسلام پر استقامت دے، رب کریم ایمان پر سلامتی نصیب فرمائے، اللہ تعالی محبوب کے صحابہ کی ان شاندار قربانیوں کا صدقہ ہمیں اسلام پر استقامت نصیب فرمائے۔ یقین جانی ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، تھوڑی سی تنگی، تھوڑی سی مشکل، تھوڑی سی آزمائش اگر ہم پر آ جائے نا تو دل کی دنیا زیر و زبر ہو جاتی ہے۔ یہاں تو کیفیت یہ ہے کہ تکلیف کا آنا تو بہت دور کی بات ہے نا، اگر آسائشوں میں کمی ہو جائے نفس برداشت نہیں کرتا، راحتوں میں کمی ہو جائے طبیعت میں ہیجانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہاں اب تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے، میرے وہ عاشقان رسول، میرے وہ اسلامی بھائی جنہوں نے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کی ہو، دوبارہ مدنی قافلے میں سفر کب کریں گے؟ اپنے آپ سے سوال کیجئے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کچھ عاشقان رسول تو وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالی جل جلالہ نے لذت عطا فرمائی قافلے میں سفر کی، وہ جب تک ہر ماہ قافلے میں سفر کی سعادت حاصل نہ کر لیں چین سکون اور قرار ہی نہیں آتا، اور بعض وہ ہیں کہ دوبارہ طبیعت کا میلان نہیں ہوتا۔ کیوں؟ گھر جیسی راحتیں نہیں ملی نا، گھر جیسا چین سکون اور قرار میسر نہیں آیا، گھر والی وہ راحتیں، آسانیاں اور وہ آسائشیں جس وقت جس چیز کی طرف طبیعت کا میلان ہوتا ہے وہ میسر آ جاتی ہے، صرف ان راحتوں میں کمی ہوئی، راہ خدا میں سفر میں کمی ہو گئی۔ ہمارے اسلاف کا انداز کس طرح کا ہے، ان کا جذبہ کس طرح کا ہے، اور ان حضرات کی استقامت، تکالیف پر صبر، اللہ کی رضا پر راضی رہنا، یقین جانیے یہ حضرات یقیناً بہت ہی جرت و بہادری والے تھے، اور یوں کہیے کہ استقامت کا بہت بڑا پہاڑ تھا، جبل استقامت، استقامت کے پہاڑ۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کا ذوق ہی اس طرح کا تھا، ہم حق بات کا اعلان کریں گے، اللہ تعالی جل جلالہ کی توحید کا اعلان کریں گے، ان ظالموں کے بیچ میں کھڑے ہو کر کریں گے۔ کیا ذوق ہے، کیا جذبہ ہے، اور کیا پیارا انداز ہے۔ آپ حضرت ابو ذر کے انداز کو دیکھیے نا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر قبیلہ غفار سے تعلق رکھتے تھے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو انہوں نے اپنے بھائی کو مکہ مکرمہ بھیجا کہ جاؤ، مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہاں کسی نے نبوت کا اعلان کیا ہے، خبر لے کر آؤ کہ کیا واقعی وہ نبی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی نے ایسی نبوت کی بات کر دی ہو، اگر تمہیں سچائی نظر آتی ہے نا اور اس چیز کا ادراک ہوتا ہے کہ وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو مجھے آ کر اطلاع دو تاکہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوں اور جا کر کلمہ پڑھ کر ان کی غلامی اختیار کروں۔ ان کے بھائی مکہ مکرمہ میں آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں حاضر ہوئے، زیارت کی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے بعد اپنا ذہن یہ بنا کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ واپس گئے، جا کر اپنے بھائی کو خبر دی۔ حضرت ابو ذر نے کچھ نہ کچھ سوال جواب کا سلسلہ کیا ہوگا۔ حضرت ابو ذر کو اطمینان نہیں ہوا، جب اطمینان نہیں ہوا تو کہنے لگے میں خود مکہ مکرمہ جاتا ہوں۔ مکہ مکرمہ پہنچے، اسلام کا ابتدائی دور ہے، اور یہ وہ دور تھا کہ جس دور میں اپنے اسلام کو ظاہر کرنے کا حکم ابھی تک نہیں دیا گیا تھا۔ جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے، کفار کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے، آزمائشوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے، خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کو فرما دیا کرتے تھے کہ ابھی اپنا اسلام ظاہر نہ کرنا، تاکہ کچھ تعداد میں اضافے کی صورت ہو جائے، پھر اپنا اسلام ظاہر کرو۔ حضرت ابو ذر کعبۃ اللہ میں پہنچے، مسجد حرام میں جا کر رکے، لیکن کسی کے سامنے اپنے آنے کا مقصد بیان نہیں کیا، میں کیوں مکہ مکرمہ میں آیا۔ جب شام ڈھلنے لگی، مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ نے دیکھا ایک اجنبی آدمی ہے، مسجد حرام میں موجود ہے، آپ قریب آئے، پوچھا مہمان ہو، باہر سے آئے ہو؟ جی ہاں، میں مکہ کا رہنے والا نہیں ہوں، میں باہر سے آیا ہوں، میرا یہاں کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میرے گھر چلو۔ کیا میزبانیاں تھیں اور کیا مہمان نوازیاں تھیں، ایک اجنبی آدمی کو دیکھ کر خود آفر کرنا کہ رات میرے گھر میں گزار لو، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں ہی کی شان ہے۔ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اپنے گھر لے گئے، رات وہیں رکے۔ فرماتے کہ رات کافی دیر تک ہمارا آپس میں گفتگو وغیرہ کا سلسلہ رہا، نہ انہوں نے حضرت علی سے سرکار کے بارے میں کوئی بات کی، نہ حضرت علی نے اس موضوع پر کوئی بات کی۔ صبح ہوئی، حضرت ابو ذر دوبارہ مسجد حرام میں آ گئے، سارا دن مسجد میں رہے، تمنا یہ تھی کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو جائے، ان کے ساتھ کچھ لمحات گزارنے کا موقع مل جائے، سرکار کی بارگاہ میں بیٹھنے کا موقع ملے گا نا، تو کچھ نہ کچھ چیزیں تو سامنے آئیں گی نا، اور کچھ نہ کچھ جانچنے کا موقع بھی مل جائے گا، وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، اس چیز کی بھی خبر ہو جائے گی۔ سارا دن گزر گیا، محبوب کی زیارت بھی نہیں ہوئی، کسی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات بھی نہیں کی۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم شام کے وقت دوبارہ آئے، ارشاد فرمایا اجنبی، لگتا یہ ہے کہ تمہارا ابھی تک مقصود حاصل نہیں ہوا، اسی لیے ابھی تک ادھر ہو۔ جی ہاں، جس کام کے لیے آیا تھا ابھی تک وہ کام نہیں ہوا۔ حضرت علی نے دوبارہ اپنے گھر کی دعوت دی، رات اپنے گھر پہ لے گئے، یہ رات بھی حضرت علی کے گھر میں گزاری، گفتگو وغیرہ کے سلسلے تو رہے، لیکن جس مقصد کے لیے یہاں پہنچے تھے نا، اس مقصد کے حوالے سے آج بھی کوئی بات نہیں ہوئی۔ جب دو دن گزر گئے نا، اور دونوں دن میں حضرت ابو ذر نے کوئی بھی بات حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے نہیں کی۔ تیسرا دن آیا، تیسرے دن دوبارہ یہ حرم میں چلے گئے، شام کا وقت آیا، حضرت علی کا پھر وہاں سے گزر ہوا، آپ نے ارشاد فرمایا تیسرے دن بھی ابھی تک تمہیں اپنا مقصود حاصل نہیں ہوا۔ اپنے ساتھ لیا، گھر میں آئے، اور گھر میں آ کر نا حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سوال کرنے لگے، اے بندہ خدا، یہاں آنے کا کوئی مقصد تو بیان کرو، کیوں مکہ مکرمہ میں آئے ہو، اور تمہیں کس مشکل کا سامنا ہے کہ جس کا حل ابھی تک تمہارے سامنے نہیں آ پا رہا۔ جب یہ بات کی گئی، ابو ذر کہنے لگے، اگر تم مجھے ٹھیک ٹھیک بتاؤ تو میں اپنا یہاں آنے کا مقصد تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت علی کہنے لگے، کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ آپ نے پوچھا، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی جواباً ارشاد فرمانے لگے، وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالی جل جلالہ نے اپنا حبیب بنا کر انہیں دنیا میں مبعوث فرمایا، وہ تو اللہ تعالی جل جلالہ کی توحید کا پیغام لے کر آئے، نیکی کا پیغام لے کر آئے، ہدایت کا پیغام لے کر آئے، اور اس امت کو اور اس قوم کو جہنم کی راہ سے بچا کر جنت کی راہ پر چلانے کے لیے آئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سرکار کا تعارف کروایا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقام رفیع کا کچھ تذکرہ کیا، سرکار کے اعلان نبوت کی بات ہوئی، ابو ذر کہنے لگے، مجھے اس محبوب کی بارگاہ میں لے چلو۔ حضرت علی کہتے ہیں ٹھیک ہے میرے ساتھ چلو میں تمہیں ان کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں. حضرت علی آگے آگے, ابو ذر پیچھے پیچھے, چلتے چلتے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئے. جب محبوب کے رخ زیبا کو دیکھا تو یہ چہرہ ہی وہ چہرہ ہے کہ جو چہرہ دیکھنے کے بعد کئی دیکھنے والوں نے یہ بات کی کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. چہرے کی تابانیاں, چہرہ اقدس کی رعنائیاں, جمال جہاں آرا, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تبسم فرمانا, محبوب کی پیاری پیاری ادائیں. ابو ذر سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے, کچھ دیر گفتگو وغیرہ کا سلسلہ ہوا, بھائی کو بھیجا اطمینان نہیں ہوا, خود آئے, 3 دن تک مکہ مکرمہ میں رہے, سرکار کا دیدار میسر نہیں آیا. حضرت علی کے ذریعے سرکار کی بارگاہ میں پہنچے, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس دیکھا, محبوب کا کلام سنا. اعلی حضرت کہتے ہیں نا, ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود. کیا لذت ہوگی سرکار کے مبارک کلام میں کہ جناب ابو ذر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. جب کلمہ پڑھا مسلمان ہوئے, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر مسجد حرام میں آئے. کفار موجود ہیں, مختلف قبائل کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹولیاں بنا کے اپنی جگہ و مختلف جگہوں پر بیٹھ کر گفتگو کے سلسلے ان کے چل رہے ہیں. اب حرم کعبہ میں آ کر نا بآواز بلند کہتے ہیں, اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, اللہ کی وحدانیت کا نعرہ لگا دیا, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا نعرہ بلند کر دیا. یہ کفار اپنی اپنی گفتگو میں مصروف تھے, لیکن جون ہی اللہ تعالی کی وحدانیت کی بات سنی, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا نعرہ سنا, یہ سب یک بارگی حضرت ابو ذر غفاری پر حملہ آور ہوئے. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ غور کیجئے گا, اسلام کا ابتدائی دور ہے, ادھر کلمہ پڑھا لیکن دل میں جذبہ کس طرح کا ہے کہ جب میں اپنا تعلق جوڑ چکا سرکار کی بارگاہ سے تو کیوں نہ میں ساری دنیا کو چیخ چیخ کر بتا دوں, بآواز بلند سب کو بتا دوں کہ لوگوں, میں اپنے گندے دین سے باز آ چکا, میں اپنے برے دین سے باز آ چکا, میں اس وقت اللہ کا بندہ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام بن چکا ہوں. پتا تھا تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا, آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا, لیکن ان کی جرت, ان کی بہادری کہ جب میں نے سرکار کا دامن اقدس پکڑ لیا تو اس راہ میں اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو آنے دو, اس راہ میں اگر کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہم ڈٹ کے کریں گے, لیکن اعلاء کلمۃ الحق کرتے چلے جائیں گے. کسی نے کہا نا, چھوٹتی ہے یہ دنیا تو چھوٹے, تیرا رشتہ نبی سے نہ ٹوٹے, دیکھ دیوانے پیارے نبی کے, عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے. مشکل آتی ہے تو آنے دو, تکلیف آتی ہے تو آنے دو, مصیبت آتی ہے تو آنے دو, محبوب کے نام کی مالا جپتے چلے جاؤ. حرم کعبہ میں پہنچ کر جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا نعرہ بلند کیا, اللہ کی وحدانیت کا نعرہ بلند کیا, کفار نے یکبار کی حملہ کیا, آپ کو مارنے لگے, جس کے ہاتھ میں جو آیا ہر ابو ذر کو اسی سے مارا جانے لگا, پتھر مارے گئے, بعضوں کے ہاتھوں میں ہڈیاں تھیں, اونٹ کی ہڈی, اسی سے مارنا شروع کیا, جس کے پاس جو میسر آیا نا اس سے آپ کو زد و کوب کرنا شروع کیا. جب یہ زد و کوب کا سلسلہ جاری تھا, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا عباس یہ آگے بڑھے, ان ظالموں نے حضرت ابو ذر کو مارتے ہوئے اس قدر شدت کا مظاہرہ کیا کہ اب زمین پر گر گئے تھے. عباس آگے بڑھے, حضرت ابو ذر کے اوپر آ کر لیٹ گئے تاکہ ان ظالموں سے جناب ابو ذر کو بچایا جا سکے. حضرت ابو ذر آپ اس وقت شدید زخمی ہو چکے تھے, عباس یہ آواز بلند کرتے ہوئے کہنے لگے کہ لوگوں, کیا تم جانتے نہیں ہو یہ قبیلہ بنو غفار کا آدمی ہے, اور تمہارے تجارتی قافلے ملک شام کی طرف جب جاتے ہیں تو قبیلہ بنو غفار سے گزر کر جاتے ہیں, اگر اسے کچھ ہوا تو تمہارے قافلوں کا سفر جو ہے یہ محفوظ نہیں رہ سکے گا. تمہارے تجارتی قافلے قبیلہ بنو غفار والے لوٹیں گے بھی اور تمہارے مسافروں کو, تمہارے تاجروں کو نقصان بھی پہنچائیں گے. ان کی اس گفتگو کے بعد یہ لوگ ایک طرف ہوئے. حضرت ابو ذر آپ نے یہ رات اذیت میں گزاری، تکلیف میں گزاری، لیکن پھر بھی جذبہ دیکھیے. بعض روایتوں میں یہ ذکر کیا گیا اگلے دن آپ دوبارہ پھر حرم میں پہنچے. حرم میں پہنچ کر یہ لوگ دوبارہ اپنی اسی تولیوں والی صورت میں گفتگو میں محو تھے، آپس میں گفتگو وغیرہ کا سلسلہ جاری تھا. آپ کعبۃ اللہ کے قریب آ کر ارشاد فرماتے ہیں، مکہ والو سن لو، میں تمہارے سامنے اس چیز کا اعلان کر رہا ہوں، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. اگلے دن دوبارہ پھر اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا نعرہ بلند کیا. جب دوبارہ ان کے منہ سے یہ جملے سنے گئے تو دوبارہ ان لوگوں کو تیش آیا، دوبارہ آپ پر حملہ آور ہوئے، مختلف طرح سے آپ کو اذیت پہنچانے کا سلسلہ کیا گیا. اور اس دن بھی سرکار کے چچا عباس یہ آگے بڑھے اور انہوں نے آگے بڑھ کر ان کو بچایا. حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں بے ہوش تھا، فرماتے ہیں جب مجھے ہوش آئی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، ابو ذر کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اپنے اسلام کو بھی ظاہر نہ کرو، ان لوگوں کے سامنے جا کر ابھی اسلام کی بات نہ کرو؟ جناب ابو ذر خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میرے دل کی چاہت تھی، میرے دل کی تمنا تھی کہ جب میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور میں کفر سے، شرک سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو گیا، میں نے ظالموں کے سامنے جا کر اپنے اسلام کا اظہار کیوں نہ کروں؟ حضور دل کی چاہت تھی، میں نے اس کو پورا کر دیا. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چرن کے ناظرین، غور فرمائیے، تکلیف کے آنے کا پتا تھا کہ اگر میں یوں اس انداز میں اعلاء کلمات الحق کروں گا، احقاق حق اور ابطال باطل کروں گا، یعنی حق کا اعلان کروں گا، باطل کے جھوٹے ہونے کا اعلان کروں گا، مجھے یہ تکلیف پہنچے گی. لیکن اس کے باوجود آپ کا جذبہ دیکھیے، آپ نے مسجد حرام میں دشمنوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر اپنے اسلام کا نعرہ بلند فرمایا. اور پھر جب یہاں سے یہ واپس اپنے قبیلے میں جاتے ہیں، وہاں پہنچ کر سب سے پہلے آپ نے اپنے بھائی سے ملاقات کی، اپنے بھائی کو جا کر دین کی دعوت دی. تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، یہ سب کچھ جھیلنے کے بعد بھی نا سرکار کے دین کے مبلغ بن کر یہ آگے بڑھیں. تکلیفیں برداشت کیں، دین سے دوری برداشت نہیں کی، مصیبتوں کا سامنا کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی سے منہ موڑنا برداشت نہیں کیا، یہ ساری تکلیفیں جھیلیں، لیکن ہر تکلیف ان کو مقام قرب کی طرف مزید آگے بڑھاتی چلی گئیں. اپنے بھائی کو جا کر اسلام کی دعوت دی، وہ پہلے مکہ مکرمہ ہو کر جا چکے تھے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے. اب یہ دونوں بھائی مل کر اپنی والدہ کے پاس پہنچے، والدہ کو جا کر اسلام کی دعوت دی، والدہ نے کلمہ پڑھا، وہ بھی مسلمان ہو گئے. اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم میں اسلام کی دعوت کا سلسلہ شروع کیا، اور یوں کرتے کراتے میری قوم کی ایک تعداد تھی جو میری دعوت پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ غور کریں گے نا کہ اسلام دنیا کے چپے چپے کونے کونے میں کیسے پہنچا، تو آپ کو اس طرح کے کئی نظارے سامنے نظر آئیں گے. مدینہ طیبہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے جلوہ فرما ہوئے، تو اس کے بھی پیچھے اگر آپ دیکھیں گے نا تو مدینہ طیبہ سے کچھ لوگ مکہ مکرمہ آئے، یہاں آ کر سرکار کی بارگاہ میں حاضری دی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، واپس مدینہ طیبہ میں گئے، وہاں جا کر اسلام کی دعوت کا سلسلہ شروع کیا. تو اسلام کی تاریخ میں یہ انداز آپ کو نظر آئے گا، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک قبیلے سے دوسرے قبیلے میں سفر کے سلسلے بھی ہوئے. ہمارے آقا طائف کی وادی میں جلوہ فرما ہوئے، سرکار نے طائف میں پہنچ کر اسلام کی دعوت دی. وادی عقاد یہ مکہ سے طائف جاتے ہوئے رستے میں آتی ہے، زکات کا مہینہ ہوتا، ہر سال زکات کے مہینے میں یہاں ایک تجارتی منڈی لگتی، عرب کے قبائل جمع ہوتے، رقص و سرود کی محافل سجتی، ناچ گانا بھی ہوتا، شراب کے جام بھی چڑھائے جاتے، بت پرستی کی نئی نئی صورتیں بھی لوگ یہاں سیکھنے کے لیے آتے، بت بھی یہاں بیچے جاتے، پتہ نہیں کیا کیا کام یہاں ہوتے تھے. زکات کا پورا مہینہ، اسلامی سال کا گیارہواں مہینہ، یہ قبائل یہاں جمع ہوتے، تجارتی منڈیاں لگتی، بہت سارے سلسلے ہوا کرتے. میرے آقا زیقات کا پورا مہینہ اوقاد نامی بستی میں گزارا کرتے ہیں. انداز کیا ہوا کرتا تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اپنے مقصد کو لے کر وہاں پہنچتے نا، اپنے دین کی دعوت کو عام کرنے کے لیے وہاں تشریف فرما ہوتے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس بستی میں ایک ایک خیمے میں جلوہ فرما ہوتے ہیں، اور ہر خیمے میں جا کر نا آپ ایک ہی نعرہ بلند فرمایا کرتے، یا ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، فلا پا جاؤ گے. جب سرکار یہ نعرہ بلند فرماتے، ابو لہب یہ اپنی جھولی میں پتھر لے کر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہوتا، اور ایک ایک پتھر اٹھا کے نا سرکار کے مبارک ٹخنوں پر مارتا تھا، اور پتھر مارتے ہوئے یہ کہا کرتا تھا، یا ایہا الناس لا تسمعوا منہ فانہ کذاب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اے لوگوں اس کی باتوں میں نہ آنا، یہ تو جھوٹا ہے، وہ اپنا کام کرتا رہتا، ہمارے آقا اپنا کام کرتے رہتے. تو اے دین کی دعوت دینے والو، اے دعوت اسلامی کے مبلغو، اے میرے عاشقان رسول اسلامی بھائیو، ہم میں سے ہر ایک مبلغ ہے نا، میرے آقا فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت کیوں نہ ہو. تمہیں ایک شریعت کا مسئلہ پتا چلا نا، آپ کسی بھی شعبے سے وابستہ ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس مسئلے کو آگے پہنچا دیجیے. مسلمان ہر جگہ پہ مبلغ ہوا کرتا ہے، ہمارا دینی اور اخلاقی فریضہ ہے کہ برائی کو مٹانے کے لیے پیار و محبت کے ساتھ آواز بلند کریں، آگے بڑھیں، اسلام کی دعوت دیں، دین کی دعوت دیں، اپنے آقا کی سنت کی دعوت دیں، سرکار کے اخلاق کریمانہ کی دعوت دیں، یہ محبت کا پیغام لے کر آگے بڑھتے چلے جائیے. اور اللہ کرے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان جان اثار صحابہ کا صدقہ ہمیں میسر آئے، اللہ تعالی ان کے صدقے ہمیں اسلام پر استقامت دے، اور انہی نفوس قدسیہ کا صدقہ رب کریم ہمیں نیکی کی دعوت کو عام کرنے والا بنائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
پیارے مبلغ معمولی سی مشکل سے گھبراتا ہے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا.